بات آپ کے سامنے حدیث جبرائیل کے تعلق سے چل رہی تھی. جو لوگ آپ کے چرچ میں ہیں پہلے نہ رہے ہوں ان کے جوڑنے کے لیے میں یہ بات واضح کر دوں کہ حدیث جبرائیل کی شرح چل رہی ہے اس درس میں, جس میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام آئے, انسان کی شکل میں آئے اور آ کر کے ایک عام انسان کی شکل میں, ایک بدو کی شکل میں آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل قریب بالکل جو ہے بیٹھ گئے. اتنے قریب بیٹھے تھے کہ گھٹنا آپ کے گھٹنے کے ساتھ مل رہا تھا اور اپنی آ کر کے دونوں ہتھیلیاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پہ رکھ دیا اور آپ سے چند سوال کیے. پہلا سوال یہ کیا تھا کہ اسلام کیا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور نماز قائم کرو, زکات دو, روزہ رکھو اور حج کرو, یہ اسلام ہے. اس کے بعد ایمان کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره, چھ چیزوں پر ایمان رکھنے کے لیے جس کو ایمان کے ارکان کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. اور یہ چھ ارکان ایمان کے یہی پورے عقائد ہیں, اسی کی شرح آپ کے سامنے اس درس میں چل رہی ہے. ایمان باللہ کے بارے میں بات آئی, ایمان بالملائکہ کے بارے میں بات آئی, ایمان بالکتب کے بارے میں بات آئی, کتابوں پر ایمان, اللہ پر ایمان, اللہ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان, اللہ کے رسولوں پر ایمان, اسی کے بارے میں درس ہمارا چل رہا ہے. اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی رسول بھیجے ساتھ میں ان کو معجزہ بھی دیا, اور یہی معجزہ ان کے رسول ہونے کی دلیل ہوتا تھا, اسی لیے معجزے دیے گئے. معجزے ایسے ہوتے ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتا, عام انسان نہیں کر سکتا, وہ چیز پیش کرتا ہے ایک نبی لوگوں کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ صلاحیت دی جاتی ہے, اور بڑی محدود صلاحیت ہوتی ہے, جتنی صلاحیت دی گئی اتنا ہی آدمی کر سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے وہ. تو یہ ہر نبی کو معجزہ دیا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے معجزے دیے گئے, اس سلسلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے تھے, اور جن معجزوں کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود بن گئے, کہ وہ زندگی دے رہے ہیں, موت دے رہے ہیں, اور جو ایسے جو ہے مریضوں کو اچھا کر دے رہے ہیں جن مریضوں کا کوئی علاج نہیں ہے, وہ گھر میں پائے جانے والی چیزوں کے بارے میں بتا دے رہے ہیں. تو یاد رکھیے معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصرف کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن کسی انسان کو رسولوں کو اللہ تعالیٰ وہ چیز دیتا ہے تاکہ اوروں کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس لیے صلاحیت دی ہے کہ یہ رسول ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں, اس کے نبی ہیں, اسی کو ثابت کرنے کے لیے معجزے دیے جاتے تھے. اس لیے ان معجزوں کی وجہ سے کسی رسول کے معبود ہونے کی بات نہیں ثابت ہوتی, کوئی رسول اس کی وجہ سے معبود نہیں بن سکتا, کیونکہ بڑی محدود پیمانے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دے رکھی ہوتی ہے, اور بس اسی حد تک وہ چیز ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جب تک مشیت ہے وہ ہے, اس کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے, وہ خود کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے, یہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزے, عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے, اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا تھا. معجزوں کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ بہت سے گمراہ فرقے انہوں نے معجزوں کا انکار کیا. کس کا؟ معجزوں کا انکار کیا. اللہ تبارک و تعالی نے جو انبیاء کرام کو معجزے دیے انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ کسی نبی کو کوئی معجزہ ملے ایسا نہیں ہو سکتا. جنہوں نے بھی اس کا انکار کیا وہ کہیں نہ کہیں چیز کیا رہی ان کے پاس کہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں. بات اپنی جگہ پر صحیح, اصل اس کو معجزہ عربی میں اسی لیے کہا جاتا ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عقل میں آنے والی بات
نہیں ہے، لوگ اس سے عاجز ہونے، عاجز کرنے والی بات ہے، لوگ اس سے عاجز رہیں گے، لوگ اسے پیش نہیں کر سکتے، دوسرا آدمی پیش نہیں کر سکتا، صرف وہی پیش کر سکتا ہے جو رسول ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دی ہے، دوسرا آدمی نہیں پیش کر سکتا، اسی لیے اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور اسی لیے اس کے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ اگر وہ عقل میں آنے والی بات ہوتی کہ ہر کوئی پیش کر سکتا ہے تو پھر رسول ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اس کے رسول۔ اسی لیے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ قرآن اس کو آیات کے لفظ سے یاد کرتا، آیات نشانیاں اس کے معنی، تو یہ رسولوں کی رسالت کی نشانیاں ہوتی تھیں جو اللہ تعالیٰ انہیں معجزے دے کر کے بھیجا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے جتنے لوگ جنہوں نے ہر چیز کا جواب اپنے عقل سے دینے کی کوشش کی ہے، یہاں آ کر کے وہ لوگ کیا ہو گئے ہیں، گمراہ ہو گئے، بڑی گمراہی میں رہے ہیں۔ ہندوستان میں ایک بہت مشہور شخصیت ہے جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ جواب دینا چاہ رہے تھے انگریزوں کا انگریزی زبان میں، تو جیسے وہ ہر چیز کو لاجک، یعنی اس میں وہ اس کو لاجک ہے اور عقل کے لحاظ سے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے، اس کو ثابت کرنے گئے تو جسے ثابت نہیں کر پایا عقل سے اس کا انکار کر دیا، پھر ایسا کہ نہیں یہ چیز تو نہیں۔ وہ نام بتا سکتے ہیں آپ، سر سید احمد خان، یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان، ویسے سر کا لقب بھی ان کو انگریزوں کا دیا ہوا ہے، ورنہ ٹھیک ہے ورنہ احمد ہی ان کا نام ہے۔ تو یہ خاص طریقے سے ہندوستان میں انہوں نے جو تفسیر لکھی، حالانکہ اچھا کام بھی کیا کہ بہت ساری چیزوں میں جو اعتراضات ہو رہے تھے اسلام کے اوپر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کا انہوں نے انگلش میں جواب دیا، ساری چیزیں کی انہوں نے، اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن جواب دینے میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی جب ہر چیز کو کس سے ثابت کرنا چاہتا ہے، عقل سے ثابت کرنا چاہتا ہے، تو کہیں گمراہی بھی آ جاتی ہے۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور یہ ایک مومن کی صفت ہے کہ وہ بغیر دیکھے ایسی بھی چیزیں بعض ہوں گی جو اس کی عقل میں نہیں آنے والی ہیں، پھر بھی اس کو ایمان لانا ہوتا ہے، تو یہ معجزات بھی اسی کا ایک حصہ ہیں جو عقل سے ثابت نہیں کیے جا سکتے، اور اسی لیے وہ معجزے کہلاتے ہیں، اور اسی لیے یہ رسولوں کے رسالت کی، انبیاء کرام کی نبوت کی دلیل مانے جاتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزے دے رکھے۔ اس سلسلے کی چند باتیں میں آپ کے سامنے، جو گمراہیاں آئی لوگوں میں اس کو پھر عقل سے کیسے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی، ہر معجزے کے بارے میں انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی سامنے والے کو عقل کے ذریعے سے کہ شاید اس کی بات وہ سمجھ میں آ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب یہ بات آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ لاٹھی مارے دریا پر، سمندر پر، تو دو حصے میں تقسیم ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، جب فرعون آیا تو پھر وہ بیچ میں گیا تو دونوں حصہ مل گیا اور اسی میں وہ ڈبو دیا گیا۔ تو کہتے ہیں نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، عقل میں آنے والی بات ہے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے۔ بات اصل یہ ہوئی کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گئے تو دریا میں، سمندر میں، دیکھتے ہوں گے کبھی یہ چاندنی راتوں کا اور جو ہے تاریخ راتوں کا فرق یہ ہوتا ہے کہ جب چاند کی راتیں ہوتی ہیں تو دریا کا پانی بڑا آگے بڑھ جاتا ہے، اور جب تاریخ راتیں ہوتی ہیں تو بہت پیچھے چلا جاتا ہے، اس کو اردو میں مد و جزر کہا جاتا ہے۔ تو اسی کے لحاظ سے انہوں نے جواب دیا کہ مد کا مطلب ہوتا ہے پانی کا آگے بڑھ جانا، اور جزر کا مطلب ہوتا ہے کہ دریا کا پانی سمٹ گیا اور اندر کو چلا گیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو پانی سمٹ گیا تھا، اسی لیے وہ آسانی سے چلے گئے، اور جب فرعون آیا تو پانی آگے بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ وہیں پر ڈوب گیا۔ اس طرح سے انہوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی، حالانکہ جس عقل سے انہوں نے یہ جواب دینے کی کوشش کی، وہی عقل کہتی ہے کہ یہ جواب غلط ہے۔ غلط ہے یا نہیں، بولیے کیسے غلط ہے؟ اب یہ جو مد و جزر ہوتا ہے، یہ سیکنڈوں کی بات نہیں ہوتی ہے کہ ایک سیکنڈ میں جو ہے پانی پورا وہاں چلا گیا اور وہ چلے گئے اور اسی وقت فوراً۔ یہ جو مد و جزر ہے یہ کیا ہے، کسی رات میں ایسا ہوتا ہے کہ پانی بہت ادھر چلا جاتا ہے اور کسی رات ایسا ہوتا ہے, یہ تو اسی وقت کی بات ہے. ہاں ہونے کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے اس کو, اس کو فوری طور پر وہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ جو ہے گئے تو ختم ہو گیا تھا اور اس کے بعد جیسے یہ آیا تو فوراً وہ پانی آ گیا. وہی عقل کہتی ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی, بالکل جو ہے غلط قسم کی بات ہے, غلط قسم کی تعویل ہے. اگر یہی مان لیا جائے صرف کہ پانی دو حصوں میں, اس کے علاوہ بھی اس میں کئی چیزیں ہیں, کہیں یہ بیان نہیں ہے کہ پانی اس کو بیچ دریا میں ڈبو دیا گیا تھا, یہ بات آتی ہے. کہیں ایسا بیان نہیں آتا ہے کہ وہ تھوڑے حصے میں گیا تھا اور وہیں وہ ڈوب گیا. موسیٰ علیہ السلام کے دوسری طرف جانے کی پوری بات آتی ہے اس کے اندر, اور مد و جزر میں ایسا نہیں ہوتا. دوسری طرف بالکل جانے کے تعلق سے وہ تو پانی پانی ہی رہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آتی ہے, ان کے معجزوں کے تعلق سے یہ بات آتی ہے, صحیح بخاری کی حدیث کہ موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے, صحیح بخاری میں یہ کہ نہا رہے تھے اپنے کپڑے کو پتھر پہ رکھ کر کے, تو پتھر کپڑا لے کر کے بھاگ گیا. فر رب بے ثوبہ, وہ پتھر جو ہے کپڑا لے کر کے بھاگ گیا اور جہاں بنی اسرائیل کے لوگ جمع تھے وہاں جا کر کے رک گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کپڑا لے کر کے اس کو مارنا شروع کیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے جو ایک نبی کو دیا گیا اور جس کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ بے عیب ہیں, ان کو کوئی بیماری نہیں ہے جیسا کہ یہ سمجھ رہے تھے بنی اسرائیل کے لوگ, اگر یہ بات ہے جیسا صحیح بخاری میں اس کا بیان بھی ہے, تو کوئی پریشانی نہیں, عقل کا کوئی مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نہیں یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے, تو اپنی عقل کے لحاظ سے کیا سوچتا ہے یہ کیسے واقعہ ہوا ہوگا, تو اپنی عقل کو کام میں لا کر کے, ایک صاحب نے میرے سامنے یہ بیان کیا تو میں سوچتا ہوں میں بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ وہ عقل کیسے دوڑائی اس کے اندر. کہا کہ نہیں, بات یہ ہوئی ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا پتھر پہ رکھا تو پتھر ایسی جگہ پہ رہا ہوگا جو نیچے اس کے ڈھلان رہی ہوگی, ایسے اوپر پہاڑ پر جو لوگ بھی پہاڑ ایسے اوپر ہے یہ, اور ایسے اوپر جو ہے کپڑا رکھیں گے, اب وہ ہل گیا تو پتھر نیچے کی طرف آیا, وہ کپڑے کے ساتھ پتھر ایسے ہی جو چلتا چلا گیا اور جہاں وادی ہوگی وہیں جا کر کے پتھر ہو گیا, کیونکہ اسے چلتا ہی جائے گا, اوپر سے جب گرتا ہے تو گرتا ہوا ہی جائے گا اور وہاں جا کر کے وہ رکے گا. جو یہی چیز ہوئی ہوگی ہے تو عقل میں آنے والی بات ہے, کچھ بھی اس میں معجزہ نہیں, کوئی چیز نہیں ہے, یہ بس معمولی سی بات ہے, پتھر رک گیا ہے اور وہاں جا کر کے ان کے پاس کھڑا ہوا ہے. وہ حدیث میں لفظ تو آتا ہے کہ وہ وادی میں تھے اور یہ جو ہے اس کے تعلق سے, لیکن یہ بات کی اب یہ پتھر لڑک کر کے کہاں پہنچا ہے, وہاں پہ جا کر کے. جو لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ پہاڑ کبھی بھی بالکل ڈھلان اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے, بہت کم چٹانیں ہوتی ہیں جہاں پہ اس طرح سے, جہاں اس طرح سے چٹان ہوتی ہے وہاں کوئی چڑھ اتر نہیں سکتا. پہاڑ پر آدمی کب چڑھ پاتا ہے, جب پہاڑ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی مٹی بھی رہتی ہے, اس میں درخت بھی سب کچھ رہے ساتھ میں رہتا ہے, اس لیے آپ کو ہریالی نظر آتی رہتی ہے, تبھی آپ پہاڑ پہ چڑھ دے سکتے ہیں. لیکن بالکل سپاٹ ہو جائے پہاڑ ایسے تو اس پر چڑھ نہیں سکتے اس طرح سے. یہ مان لیجئے یہ اگر یہ بالکل ایسے ہی کھڑا کر دیا جائے تو اس پر آپ وہ بھی اتنے اوپر تک نہیں چڑھ سکتے, تھوڑی اوپر تک چڑھ سکتے, اتنے اوپر تک نہیں چڑھ سکتے. انہیں پہاڑوں پہ چڑھا جاتا ہے جو پہاڑ جگہ جگہ بیچ میں مٹی اس میں جو ہے پودے وغیرہ رہتے ہیں وسیع, تو جب اس طرح کا پہاڑ تھا, کیونکہ یہ تو بتا رہی ہے حدیث کہ موسیٰ علیہ السلام گئے ان کے ساتھ اس کے پتھر کے پیچھے پیچھے, اور اگر یہ ایسے پتھر گرا ہے تو موسیٰ علیہ السلام بھی ویسے ہی گر کے لوٹتے ہوئے پہنچ گئے ہوتے. تو لازمی طور پر جب جگہ ایسی ہوگی تو پتھر سیدھے لوٹتے ہوئے نہیں جائے, کہیں نہ کہیں اٹک جائے گا بیچ میں, کہیں نہ کہیں اگر پتھر نہیں بھی اٹکا تو کپڑا تو اٹک ہی جائے گا. تو یہ نہیں سوچ سکے عقل کے لحاظ سے, صاف مان لیں یہ کیا ہے, ایک معجزہ ہے. وہ پتھر کے پیچھے پیچھے بھاگتے گئے اور پتھر آگے آگے چلتا گیا, اللہ تبارک و تعالی نے پتھر کو حکم دیا, پتھر اس طریقے سے کیا. معجزے ایسے ہی ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کسی خاص چیز کو کسی خاص انداز میں کوئی چیز ظاہر کر دیتا ہے, اس نبی کے ذریعے سے وہ چیز ہو جاتی ہے اور لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور صحیح بات کیا ہے. تو معجزوں پر ایمان یہ ضروری ہے, اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ معجزے کبھی عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز اسی لیے دی جاتی ہے کہ عام انسان اسے نہیں کر سکتے, ان کی عقلوں میں وہ چیز نہیں آ سکتی, اور اسی لیے یہ نبی کی نبوت کی دلیل اور رسول کی رسالت کی دلیل ہوا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے دیے گئے اس میں سب سے اہم معجزہ یہ ہے کہ آپ کو قرآن دیا گیا, اور ہم نے آپ سے کہا کہ قرآن یہ علمی معجزہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ, یہ علمی معجزہ اس لیے دیا گیا کیونکہ آپ کی جو امت ہے اسے قیامت تک باقی رہنا ہے, تو آپ کا معجزہ بھی قیامت تک باقی رہنا ہے. جتنے معجزے حسی ہوتے ہیں, علمی نہیں ہوتے ہیں, قدرت کے ہوتے ہیں, میں نے تین قسمیں آپ کے سامنے بیان کی تھی, ہو تو جو بھی علمی معجزہ ہوگا وہی باقی رہ سکتا ہے, اور جو قدرت کا معجزہ ہے نبی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دیا گیا. اس کے بعد آپ کو جو معجزے دیے گئے ہیں اس کی تھوڑی سی تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس درس میں, خاص طریقے سے یہی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی, اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل. باقاعدہ لوگوں نے اس مسئلے پر کتاب لکھی ہے, امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے دلائل النبوہ کے نام پر, دلائل النبوہ, نبوت کے دلائل, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل, یہی معجزے ہوتے ہیں, انہی کو دلائل کہا جاتا ہے. اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آیات اور دلائل کا لفظ ہی استعمال کیا گیا ہے, زیادہ معجزے کا لفظ زیادہ استعمال نہیں کیا گیا ہے. قرآن میں تو صرف آیات ہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بہت سے دلائل ہیں, بہت سے معجزے ہیں. قرآن کے علاوہ جو آپ کے معجزے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ جو پہلے سے آپ کو یاد ہے پہلے آپ کی زبان سے سن لو, پھر جو ہے ہم آگے بڑھیں گے. جی, چاند کو دو حصوں میں کر دینا, یہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی کم ہوتا اور پانی برتن میں رکھا ہوا, آپ نے اس میں اپنے ہاتھ کو رکھا تو آپ کی انگلیوں کے بیچ سے پانی فوارے کی شکل میں نکلنے لگا اور لوگوں نے اس سے وضو کیا. یہ صحابہ کے درمیان یہ چیزیں ظاہر ہوئیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ. جی, ہاں اس کے بعد, اچھا اچھا, یعنی وہ تقصیر الطعام, اسے کیا کہا, اصل میں یہ کئی مرتبہ پیش آیا, اسے کہتے ہیں تقصیر الطعام, تقصیر الطعام یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا ہوتا تھا وہ کھانا آپ برکت کی دعا اس میں کر دیتے تو وہ کھانا نکلتا رہتا تھا لیکن اس میں کمی نہیں ہوتی تھی. یہ کئی مرتبہ پیش آیا. ایک تو یہ کھجور کے موقع کا جو ہے, اور مشہور صحابی جو ہے جن کے باپ کا انتقال ہوا, قرضے بہت ہو گئے تھے ان کے باپ کے اوپر, اور انہوں نے طلب کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تھوڑا جو بھی ہمارے باپ کے قرضدار لوگ ہیں ان سے کہیے کہ, یعنی قرض خواہ لوگ ان سے کہیے کہ قرضے معاف کر دیں. تو لوگوں نے معاف نہیں کیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ توڑ کر کے رکھو کھجور کو لیکن کسی کو کچھ دینا مت, جو ہے میں آؤں گا تب اس کے بعد. آپ آئے اور آپ نے آ کر کے کھجور کو, اس میں برکت کی دعا کی, اس کے بعد سب کو بلاتے گئے, سب کو دیتے گئے اور پورا ادا ہو گیا, اس میں کمی بھی نہیں ہوئی. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. یہ کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا. جب یہ بات ہو گئی تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عمر سے یہ بات بتا دینا, یعنی ایسا جو تم دیکھے ہو پوری بات, کس کو بتا دینا, کیونکہ جب یہ کہہ رہے تھے تو وہ موجود تھے سامنے, تو گئے تو بتائے تو وہ ہنسنے لگے. کہا کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے یہ کہا تھا کہ جانا اس کو چھونا مت, اس کو ویسے ہی چھوڑ دینا, تبھی میں سمجھ گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے, دعا کریں گے, اس میں برکت ہوگی اور سب کی سب ادا ہو جائے گا. وہ مسکراتے ہوئے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اس بات کو کہ عمر سمجھ گئے ہیں, اسی لیے انہوں نے کہا کہ عمر سے اس کو بیان کر دینا. اس کے علاوہ کئی مرتبہ یہ ہوا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی بات ان میں سنا, کہ صحابہ کرام ہیں ان کو بھوک لگی ہوئی ہے، گھر میں کچھ کھانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے ہیں، اندازہ یہ ہوا کہ بھوکے ہیں تو گھر میں کہہ کے آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے لاؤ کچھ لوگوں کو، تو تھوڑا سا کھانا ہے وہ کھا لیں گے، بھوک لگی ہوگی ان کو، جو جا کر کے کہتے ہیں، چپکے سے کہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیتے ہیں، چلو ان کے گھر دعوت ہے، سب کی سب لوگ جو ہے چلتے ہیں گھر میں دعوت کھاتے ہیں، صحیح روایتیں ہیں یہ، چلو گھر میں دعوت کھاتے ہیں، چلو ان کے گھر پہ دعوت ہے، وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ میں کروں گا کیا، اتنے سارے لوگ آ جائیں گے میں کروں گا کیا، وہ ذرا جلدی جلدی آگے جانا چاہتے ہیں لیکن ان کو آگے جانے بھی نہیں دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پہنچتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ میں یہ بھی، جب اب بیوی کے پاس کیسے جائیں، بیوی نے کیا کہہ کے رکھا ہے، تھوڑا سا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لانے کی بات تھی، سب کو لے کر کے آ گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے بیوی نے کہا چلو وہ لے کر کے آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام سلیم سے کہ لاؤ جو کچھ بھی ہے، آپ نے برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد دس دس آدمی کو بلاتے گئے، سب کو کھلاتے گئے، اور سب نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لیا۔ وہ مشرکہ عورت جو اپنا مشکیزہ بھر کر کے پانی دور سے لے کر کے آ رہی تھی، صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، پانی نہیں تھا ان کو، اور ایک دن لگتا ابھی پانی وہاں تک سے لے کر کے آنے کے لیے۔ اس عورت کو لے کر کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کچھ پڑھ کر کے پھونکا، اس کے بعد صحابہ سے کہا آؤ پانی لے لو، سب نے پانی لے لیا، پانی میں کچھ کمی واقع نہیں ہوئی، پانی جیسے تھا پہلے ویسے ہی باقی رہا۔ تو یہ ایک دو نہیں بلکہ کئی مثالیں ہیں، کئی احادیث ہیں، تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے، صحابہ کے سامنے اس طرح کے آپ کے معجزے ظاہر ہوئے ہیں۔ کوئی آدمی خود سے یہ نہیں کر سکتا کہ کھانے کو اتنا زیادہ کر دے، کوئی خود سے یہ چیز نہیں کر سکتا، یہ معجزہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، پھر بھی اسے کیا کرنا ہے، ماننا ہے، کیونکہ معجزہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ وہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہوتی ہے۔ قوت، پہلے یہ مسئلہ جو ہے تکثیر الطعام کا، اس کو سب کو ملا کے کہا جاتا ہے تکثیر الطعام، یعنی ایسا معجزہ جس میں کھانے میں اضافہ، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کھانے میں اضافہ ہو گیا، صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھیں، کھانا ہے، پانی ہے، کتنا زیادہ ہو گیا کہ سب نے اسے استعمال کیا اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جن صحابہ نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ بولیے، جن صحابہ نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کا ایمان، ہاں جی ہاں، اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی اپنے سامنے کہ کیسے کھانا جو ہے سب لوگ کھا رہے ہیں، تھوڑا سا ہے، اور کیسے پانی یہ نکل رہا ہے انگلیوں کے درمیان سے، یقیناً اپنی آنکھ سے دیکھنے کی وجہ سے آپ کی رسالت پر ان کا ایمان تو بہت بڑا ہوگا، لیکن ایک دوسرے پہلو سے انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھ کر کے اس ایمان کو، انہوں نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم بعد میں آئے ہیں، اس پہلو سے ہم بہتر ہوتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے پھر بھی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، سمجھ نہیں گیا یہ بات؟ اسی لیے بعد والوں کا ایمان پہلے والوں کے ایمان کے مقابلے میں اگر کم بھی ہے تو بھی اس کی اہمیت ہے۔ کیوں اہمیت ہے؟ اس لیے کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے نہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزے اپنی آنکھوں سے بار بار دیکھے ہیں، ان کے سامنے کس طریقے سے یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اس معجزے کو دیکھنے کی وجہ سے ایمان کے اور یقین کا جو درجہ ان کے پاس تھا اتنا تو ہمارے پاس نہیں رہتا، لیکن ہم بغیر دیکھے جو ایمان رکھے ہوئے ہیں اس پر، اس کی وجہ سے یہ ایمان کا کم درجہ بھی اس کی اہمیت ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے بعض حدیثوں میں باقاعدہ اس کی وضاحت آئی ہوئی ہے کہ اگر اس زمانے میں کسی کے پاس 95% جو ہے ایمان ہے اور بعد میں آنے والے کے پاس 5% ہوتا ہے تو یہ اس کے برابر ہو جائے گا۔ یعنی ایک مثال میں گنتی مت ہوتی کہ یہی ہے، ایک مثال بول رہا ہوں آپ کو کہ ایسا بعد میں آنے والوں کا ایمان، کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس چیز کو، دیکھتے تھے اس کو کہ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو اس میں اور اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ ایمان کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے, اور بعد میں آنے والوں کا ایمان کا درجہ وہ تو نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی بغیر دیکھے وہ لوگ ایمان رکھے ہوئے ہیں, تو اس کی بڑی اہمیت ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, اگر ہم بھی نہ دیتے تب بھی ایمان رکھتے تھے, ویسا کیا بھی معاملہ نہیں ہے. یعنی ابھی بھی ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو نہیں ہے, ایسی بھی چیزیں ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو نہیں, پھر بھی ہمارا ایمان ہے, ہم اس کو دیکھنے کی خواہش نہیں رکھتے. جیسے وہی آنے کا جو معاملہ ہے, ابھی آج کل جو چیزیں ہیں دنیا کے اندر جو مختلف طرح کی آ گئی ہیں, الیکٹرانک سامان ہے, اس سے وہی کا وہ مسئلہ سمجھنے کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے. ہم آسانی تو ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی ہمارا اس کے پہلے سے بھی وہ ایمان ہے, اور ایمان وہ باقی رہے گا. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ایمان وہ باقی رہے, ٹھیک ہے نا. یہ بھی آپ جو بات کہہ رہے ہیں صحیح ہے, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس زمانے میں آدمی نہیں سوچ سکتا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی عقل استعمال نہیں کی, صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو اس کو انہوں نے کیا کیا ہے, تسلیم کیا. یہاں مقابلہ بھی ہم نہیں کر رہے ہیں کہ ان کے ایمان کا بعد والوں کے ایمان کا, صرف ہم بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے نہیں, پھر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں, تو اس کی بھی اپنی جگہ پر اہمیت ہوتی ہے. بقیہ جس پریشانی کے عالم میں انہوں نے ساتھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کی وجہ سے ان کے عمل کی جو قیمت ہے وہ بعد میں آنے والوں کے عمل کی وہ قیمت نہیں ہو سکتی. اسی لیے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعد میں آنے والے اگر احد کے پہاڑے کے برابر بھی سونا خرچ کریں گے تب بھی ان کا جو ایک مجھ خرچ کیا ہوا ہے, جس ضرورت کے موقع پر انہوں نے خرچ کیا تھا, جن حالات میں خرچ کیا تھا, یہ لوگ اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے. تو یہ ان کے فضائل ہیں, وہ اپنی جگہ پر ثابت ہیں. یہ تکفیر الطعام. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے دعا آپ نے کیا اور فوراً دعا قبول ہو گئی, دعا کیا اور اپنی آنکھوں سے صحابہ نے دیکھا کہ فوراً دعا قبول ہو گئی. اس کو کہتے ہیں اجابت الدعوت. بولیے کیسے؟ مثال بارش کے لیے, کہیں کوئی بادل نہیں, کچھ بھی نہیں, آپ دعا کر رہے ہیں, بادل آ رہا ہے اور بارش ہونے لگی, بارش مسلسل ہو رہی ہے, آپ نے دعا کیا بارش ختم ہو جائے تو فوراً بادل چھٹ گیا. اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ دعائیں نکل رہی ہیں اور اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں اجابت الدعوت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بارش کے تعلق سے ایک دوسری مثال. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بہت پریشانی کے ساتھ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنی ماں کے تعلق سے کہا کہ میری ماں نے, ان سے بڑی محبت تھی ان کو, لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ برا بھلا کہہ دی تھی, تو بہت پریشان تھے اس کی وجہ سے. آ کر کے کہا کہ آپ میری ماں کے لیے دعا کر دیجئے کہ اسلام قبول کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا ان کی ماں کے اسلام قبول کرنے کے تعلق سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے تو ان کی ماں نے فوراً اسلام قبول کیا. اپنی آنکھوں سے انہوں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں اور اس دعا کی قبولیت کا اثر فوراً ان کو نظر آ رہا ہے. یہ بھی ہے, اس کو کہتے ہیں اجابت الدعوت. بیماری سے شفا حاصل ہو جانا ایک معجزے کی آپ کی قسم کیا ہے؟ بیماری سے شفا حاصل ہو جانا. بیمار ہے ایک صحابی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں, اپنا تھوک لگاتے ہیں تو فوراً شفا ہو جاتی ہے. یہ بھی آپ کا معجزہ ہے. ویسے شفا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب شفا ہوئی ہے تو یہ آپ کا معجزہ ہے. جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, خیبر کے موقع پر آپ نے ویسے ہی بلایا اور اپنا تھوک لگایا, ان کی آنکھ ایسے ہو گئی جیسے پہلے کبھی بیماری تھی ہی نہیں. ہاں سانپ کا ایک مرتبہ ایسا ہوا. اس کے علاوہ اصل میں سانپ وغیرہ کے جو کاٹنے کا معاملہ ہے یہ آپ بھی کر سکتے ہیں, اس لیے وہ معجزہ نہیں کہلاتا ہے. تو اس میں وہ یہ ہوا کہ دعا پڑھ کے پھونکتے ہیں تو زہر اتر جاتا ہے, تو وہ ایک بات صحابہ نے بھی کیا نا, اس کو رقیہ کہتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہو جاتا ہے. تو یہ سانپ یا بچھو کا جو زہر ہے اس کو اتارا جا سکتا ہے دعا پڑھ کر کے. ہاں ہاں وہ کو جو ہے نظر نہ آنا وہ بھی معجزہ ہے آپ کا. تو اس سے پہلے یہ بات میں آپ کو اسی مثال جو ہے یہ شفا ہو جانے کی جو بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بھیجا ایک بہت ہی شر پسند آدمی کو قتل کرنے کے لیے کہ کوئی آدمی اسے قتل کر دے. تو ایک صحابی جاتے ہیں اس کو مارنے کے لیے, صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے, اس کو مارنے کے لیے جاتے ہیں, ان کے ساتھ ہی اور بھی رہتے ہیں. وہ جا کر کے اس کے کمرے میں, ان کو سیڑھی چڑھ کے جانا پڑتا ہے, کمرے میں جا کر کے اس کو مار دیتے ہیں. مار کر کے جب واپس رات کا وقت ہوتا ہے واپس ہوتے ہیں تو یہ سمجھ کر کے کہ اب آخری سیڑھی ہے, کبھی آپ سیڑھی اترتے ہوئے آخری سیڑھی سمجھ کر کے پیر رکھیے جب تو گر جائیں گے آپ. تو وہ گر گئے سیڑھی پر سے اور ان کا یہ پیر اس کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا, کہ یہ ایسا لگ گیا تھا. بڑی مشکل سے چل کر کے ہو گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے بیان کیا کہ ایسے ایسے پیش آیا تھا. اس کے بعد اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس پیر کو اس میں چھوا, اس کے لیے دعا کی, تو کہتے ہیں کہ فوراً وہ صحیح ہو گیا. مجھے ایسا لگتا تھا کبھی یہ مجھے تھا ہی نہیں, میں کوئی چیز ہوئی نہیں اس کے اندر, جبکہ وہ ٹوٹ گیا تھا ان کا وہ پیر. تو یہ اپنی آنکھ سے انہوں نے یہ چیز دیکھی, اس کو آپ کے ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو وہ شفا ہو گئی. شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے, لیکن یہ ایک معجزے کی شکل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوئی. اس کے علاوہ یعنی ان معجزوں کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی شکل میں ہجرت کے موقع پر جو ہمارے بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ جب سراقہ بن مالک پیچھے پیچھے بالکل جا رہا تھا تو اس موقع پر قریب پہنچ گیا تو گھوڑا زمین میں دھس جاتا تھا, یہ معجزے کی وجہ سے. ورنہ کوئی بھی آدمی پھر عقل سے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گھوڑا جو ہے زمین میں دھس جائے, عقل کے لحاظ سے نہیں, کیونکہ یہ معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ معجزے اپنے رسولوں کے ذریعے سے دکھاتا رہتا ہے. جو اصل چیز کس کا یہ تصرف ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے, لیکن رسول کے ذریعے سے یہ چیز ظاہر ہوتی رہتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہجرت کے موقع پر ایسا ہوا کہ دشمن قریب پہنچ کر کے بھی آپ کے پاس نہیں پہنچ پایا اور آپ کی حفاظت کی گئی. اسراء اور معراج کا پورا واقعہ بھی کیا ہے, معجزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ اتنی جلدی وہاں تک پہنچنا پھر وہاں سے اوپر کو جانا یہ عام انسان نہیں کر سکتا ہے. ایک نبی کی ہی نبوت کی یہ دلیل ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظام کر کے وہاں تک لے جایا گیا, یہ آپ کا معجزہ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اس طریقے سے بہت زیادہ, یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہی ہیں. انبیاء کرام کے جتنے بھی معجزے, چاہے وہ آخری نبی کا معاملہ ہو یا پہلے کے انبیاء کا معاملہ ہو, پھر بھی ان سارے معجزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور دیکھ کر کے اس رسول پر ایمان لانا, صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس اور ایمان لے آئے, اس میں بھی اگرچہ کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے وہ ایمان لے آئے ہیں, پھر بھی ان کی اہمیت ہوتی ہے اس لحاظ سے کہ جو پچھلے انبیاء گزرے ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنے بڑے بڑے معجزے اپنے ماننے والوں کو دکھائے, لیکن یا اس زمانے کے لوگوں کو دکھائے, لیکن ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہی جو صحابہ کرام کی تھی. یعنی اس پہلو سے بھی سوچ لیجئے گا کہ وہ کیفیت نہیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حواریوں کے سامنے انہوں نے کہا کہ آسمان سے دسترخوان اتارنے کے لیے, مائدہ دسترخوان جسے کہتے, دسترخوان اتارنے کے لیے ان کی آنکھوں کے سامنے دسترخوان اتر کر کے آیا, یہ معجزہ بھی ان کے سامنے رہا. موسیٰ علیہ السلام کے معجزے بنی اسرائیل کے سامنے رہے, لیکن ہمیشہ ان کو تکلیف پہنچاتے رہے. صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم سمود, ان کے سامنے اونٹنی کا معجزہ پورا موجود رہا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ جھٹلاتے رہے, بلکہ اس اونٹنی کو ذبح بھی کر دیا, اس اونٹنی کو جو ہے کاٹ بھی دیا. یہ ساری چیزیں ہوئی تو پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی معجزے رہے, لیکن وہاں اس قوم نے پھر بھی ان کو ستایا جھٹلایا یہ معاملہ صحابہ کرام کا نہیں رہا ہے. بنی اسرائیل کا جو معاملہ تھا یا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی جو معاملہ ہوا اس طرح کی چیز نہیں ہوئی ہے, اور صحابہ کرام کی فضیلت اس لحاظ سے بھی ثابت ہوتی ہے. ورنہ جو بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے کہ لاٹھی مارتے ہی دو حصے ہو گئے, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لاٹھی مارتے ہی چشمے نکل پڑے, پانی نکلنے لگا, انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھی تھی, جو اپنی آنکھوں سے آسمان سے من و سلوا نازل ہوتے ہوئے دیکھے ہوں اور اسے کھاتے رہے ہوں اور بعد میں اتنی ناشکری کیے ہوں اور اتنا پریشان کیے ہوں موسیٰ علیہ السلام کو, تو یہ بات کس کی نہیں رہی ہے؟ صحابہ کرام کی نہیں رہی ہے. آخری بات اس پوری بحث کی, میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوشش کریں گے کہ ہم لوگ آج کے اس درس میں اسے ختم کر لیں. نبوت پر ایمان, رسالت پر ایمان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان کے تعلق سے جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایمان اس لحاظ سے بھی لانا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں, آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ ایمان بھی ضروری ہے, اس کے بغیر آپ کی رسالت پر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا یا آیا ہے, کسی کی نبوت کے بارے میں کہتا ہے, تو وہ شخص کافر ہے, اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت پر ایمان میں یہ بات داخل ہے کہ یہ ایمان رکھا جائے کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, جس کے دلائل قرآن میں بھی احادیث میں بھی بہت زیادہ ہے, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو جن لوگوں نے بھی بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا, چاہے پہلے کے دور میں مسلمہ کذاب رہا ہو یا آخر کے دور میں ادھر مرزا غلام احمد قادیانی رہا ہو, کوئی بھی ہو, یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں اور ان کو جھٹلانا ضروری ہے. اگر کوئی نہیں جھٹلاتا ہے اور ان کے بارے میں تھوڑا سا بھی شبہ ہو جائے, ہو سکتا ہے نبی ہو ہم مان لیں جو ہے, تو وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو آپ کی نبوت کے ساتھ ساتھ آپ کی رسالت پر ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کو خاتم الانبیاء, خاتم الرسل یعنی سارے انبیاء کے بعد میں لاسٹ نبی ہیں, اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, یہ ماننا بھی ضروری ہے. اسی پر درس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.